باب ایک اسلام میں گناہ. قرآن میں بہت سے ایسے الفاظ ملتے ہیں جن سے گناہ اور خطاؤں کی تعبیر ہوتی ہے. مثلا الزنب، الفحشاء، الوزر، الزلال، الکفر، الظلم، الاسم، الفجور، الخطیہ، الشر، السیہ، السوء، الفساد، الفسق، البہتان، الاسیان وغیرہ. الف الزنب. جرم، بدکاری وغیرہ کے مطلب میں 39 آیات قرآنیہ میں یہ لفظ الزنب استعمال ہوا ہے. اس موضوع و مفہوم میں سب سے زیادہ اہم اور اس کے خیال و معنی کی ترجمانی کرنے والی آیات سورہ فتح آیات 1 اور 2 ہیں.
اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
اے محمد، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح اور صاف، تاکہ خدا تیرے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے. بے الفحشاء، یہ لفظ بھی برے کام، جرم اور زنا کے مطلب میں آتا ہے، خصوصاً حرام کاری کے. قرآن اس سے منع کرتے ہوئے سورہ انعام آیت 151 میں کہتا ہے
وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ،
اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ، ان کے پاس نہ پھٹکنا. جیم الوزر. الوزر اس گناہ کے جرم میں آتا ہے جو انسان پر بوجھ بن جاتا ہے. مثلا سورہ الم نشرح آیت 2 میں یوں آیا ہے
الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظہرک.
اے محمد، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا، اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی. امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں یوں لکھا ہے، حضرت جبرائیل محمد کے پاس آئے اور ان کے سینے کو چاک کر کے دل کو باہر نکالا اور اس کو دھویا اور تمام معاصی گناہ و نافرمانیوں سے اسے پاک و صاف کیا اور اس میں ایمان و علم بھر دیا. ابن حشام نے محمد بن اسحاق سے یہ روایت کی ہے کہ محمد کے صحابہ میں سے کچھ نے یہ سوال کیا کہ اے جناب، اپنے کچھ حالات بیان کیجئے. تب آپ نے کہا، دودھ پی کر میں نے پرورش پائی، میں اپنے گھروں کے پیچھے اپنے ایک بھائی کے ساتھ تھا اور ہم اپنی بکریوں کے بچے کو چرا رہے تھے کہ دو شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے میرے پاس برف سے بھرا ہوا ایک سونے کا تشت لے کر آئے. انہوں نے مجھے پکڑا اور میرا پیٹ چاک کیا اور میرے دل کو نکالا اور اسے بھی چاک کیا اور اس میں سے ایک کالا گوشت کا ٹکڑا نکالا اور پھینک دیا. پھر انہوں نے میرا دل اور پیٹ اس برف سے یہاں تک دھویا کہ اس کو پاک کر دیا. فرمایا، پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، انہیں ان کی امت کے 10 شخصوں کے مقابل تولو. پس اس نے مجھے ان کے ساتھ تولا تو میں ان سے وزن میں بڑھ گیا. پھر اس نے کہا، ان کی امت کے 100 شخصوں کے ساتھ تولو. جب اس نے مجھے ان کے ساتھ تولا تو میں ان سے بھی وزن میں بڑھ گیا. پھر اس نے کہا، ان کی امت کے 1000 افراد کے ساتھ تولو. اس نے مجھے 1000 افراد کے ساتھ وزن کیا تو جب بھی میں وزن میں بڑھ گیا. یہ دیکھ کر اس نے کہا، ان کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم، اگر تو انہیں ان کی پوری امت کے مقابل بھی تولے گا تو یہ بڑھ جائیں گے. دال الزلال. الزلال کے معنی گمراہی اور بھٹک جانا ہے. سورہ زہا آیات 6 سے 8 میں یہ لکھا ہے
الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا.
اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا. الکلبی نے اس لفظ کی تفسیر کفر سے کی ہے. ہاں، الکفر. لفظ کفر کا مطلب ہے چھپانا اور تاریکی، لیکن یہ عموماً الحاد اور لا خدا پرستی جیسے مطلب میں آتا ہے.
قرآن میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 میں ایمانداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ،
اور اللہ نے کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔
علامہ زمخشری نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یوں لکھا ہے،
یہاں تین باتیں ہیں، الف خدا کا انکار کرنا کفر ہے، بے فسوق کذب و دروغ ہے، جیم اور عصیان سرکشی و نافرمانی ہے۔ واو، الظلم، لفظ ظلم غیر منصفانہ طرز عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لفظ
سورہ شعرا آیت 10 میں مرقوم ہے،
جہاں موسیٰ نبی کی مصریوں کی طرف رسالت کا ذکر آیا ہے اور فرعون اور اس کی قوم کو
القوم الظالمین
یعنی ظالم لوگوں کہا گیا ہے۔ ظا، الاسم، لفظ اسم جرم، گناہ اور بدکرداری کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔
سورۃ الانعام آیت 120 میں لکھا ہے،
اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، جو لوگ گناہ الاسم کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ ہاں، الفجور، لفظ فجور بدکرداری اور فحاشی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الانفطار
آیات 14 اور 15 میں لکھا ہے،
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ،
اور بدکردار دوزخ میں یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے۔ تو الخطیہ، اس لفظ کے معنی قصور اور جرم کے ہیں۔
سورۃ النساء آیت 112 میں لکھا ہے،
اور جو شخص کوئی قصور یعنی خطیہ یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو متہم کرے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اس آیت میں گناہ کے لیے تین الفاظ آئے ہیں،
الخطیہ، الاسم، البہتان۔
امام الرازی نے ان میں تمیز یوں بیان کی ہے، الف الخطیہ، خطا گناہ صغیرہ ہے، اور الاسم گناہ کبیرہ۔ بے الخطیہ، خطا کر گزرنے والا مرتکب بطور خود متاثر ہوتا ہے، لیکن الاسم دوسروں کے خلاف جرم ہے، جیسے ناانصافی اور قتل۔ جیم الخطیہ، خطا ایک ایسا فعل ہے جسے کسی طرح بھی سرزد نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی انجانے میں اور نہ ہی جان بوجھ کر، لیکن الاسم وہ گناہ ہے جو قصدن اور عمدن کیا جائے۔ دال، تاہم البہتان کسی بے قصور کے لیے قابل نفرت بدگمانی پیدا کرنا ہے، بہتان تراش کے لیے دنیا میں پھٹکار ہے اور اسے آخرت میں عذاب شدید کا مستحق کہا گیا ہے۔ یا الشر، اس لفظ کا مطلب برائی ہے۔
سورۃ الزلزال آیت 8 میں لکھا ہے،
اور جس نے ذرہ بھر برائی شرن کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ابو جعفر التبری نے یونس بن عبد العلیٰ سے، اور انہوں نے ابن وہب سے، اور انہوں نے یحییٰ بن عبداللہ سے، اور انہوں نے ابی عبد الرحمن الحبلی سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر ابن العاص سے روایت کرتے ہوئے کہا، جب یہ سورہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر بھی تشریف رکھتے تھے، اس آیت کو سن کر رو پڑے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ اے ابو بکر، کس بات نے تمہیں آمادہ بگریا کیا؟ اور انہوں نے جواب دیا، اس سورہ نے۔ تب رسول اللہ نے کہا، اگر تم لوگ گناہ اور خطائیں نہ کرتے، تختعون و تزنبون، کہ اللہ ان کو معاف کر دے، تو وہ ایک ایسی امت پیدا کرتا جو خطائیں بھی کرتی اور گناہ بھی، اور اللہ ان کی مغفرت کر دیتا۔ کاف، عطسیہ، لفظ عطسیہ کا مطلب جرم اور برائی ہے۔
سورۃ النمل آیت 90 میں لکھا ہے،
اور جو برائی لے کر آئے گا،
وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ،
تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ اس آیت کا نزول تو مسلمانوں پر بہت شاک گزرا، اور وہ جناب محمد سے بولے کہ ہم میں ایسا کون ہے جو سیاہ بدیوں کا مرتکب نہیں ہوا ہے؟ پھر فرمائیے کہ جزا
اور بدلے کا کیا عالم ہوگا؟
آپ نے فرمایا، اللہ نے اطاعت کے بدلے 10 حسنہ نیکیاں مقرر کر دی ہیں، اور سرکشی معصیت پر صرف ایک ہی سزا، تو اب جسے ایک برائی کا بدلہ ملا تو 10 نیکیوں میں سے صرف ایک ہی تو کم ہوگی، پھر بھی تو بچی رہیں گی۔ لام، السو، یہ لفظ بدی یا برائی کے لیے استعمال ہوا ہے۔
سورۃ النساء آیت 123 میں لکھا ہے،
جو شخص برے عمل کرے گا، من یعمل سوءً، उसे उसी तरह का बदला दिया जाएगा और वो खुदा के सिवा न किसी को हिमायती पाएगा और न मददगार। मीम अल-फसाद। इस लफ्ज का मतलब खराब या बिगाड़ है।
सूरतुल बकरा आयत 205 में लिखा है, और जब पीठ फेर कर चला जाता है तो जमीन में दौड़ता फिरता है
ताकि उसमें फितना अंगेजी
ले युफसिदा
करे और खेती को बर्बाद और इंसानों और हैवानों की नस्ल को नाबूद कर दे।
और खुदा फितना अंगेजी अल-फसाद को पसंद नहीं करता।
नून अल-फिस्क। इस लफ्ज का मतलब खबासत और बदकिरदारी है।
सूरतुल बकरा आयत 99 में लिखा है,
हमने तुम्हारे पास सुलझी हुई आयतें इरसाल फरमाई हैं और उनसे इनकार वही करते हैं
जो अल-फासिकून बदकिरदार हैं।
मुफस्सिरों के मुताबिक फिस्क का मतलब इंसान का उस हद से बाहर निकल जाना है जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है। उलमा का कहना यह भी है कि हर फासिक काफिर होता है। स्वाद अल-बोहतान। इस लफ्ज का मतलब तोहमत या झूठ है।
सूरह नूर आयत 16 में लिखा है,
और जब तुमने उसे सुना था तो क्यों न कह दिया कि हमें शाया नहीं कि ऐसी बात जबान पर लाएं। परवरदिगार तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बोहतान
बोहतान अजीम
है। एन अल-इसयान।
गुनाह की वजाहत करने वाले और भी बहुत से कुरानी अल्फाज हैं, लेकिन यहां हम सबका जिक्र नहीं कर सकते। यहां गुनाह पर बहस को खत्म करने से पहले जरूरी है कि बताया जाए कि कुरान असल गुनाह के वजूद के बारे में सिखाता है और बयान करता है कि ये आदम और हव्वा और उनकी औलाद की गिरावट की वजह था। बहुत से कुरानी आयात में से हम चंद वाज़ह और समझने के लिए आसान मिसालें पेश कर रहे हैं।
मसलन सूरह बकरा आयात 35 से 37 में लिखा है,
और हमने कहा कि ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को वहां से फुसलाया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और माफी मांगी तो उसने उनका कसूर माफ कर दिया। बेशक माफ करने वाला और साहिब रहम है। मुस्लिम उलमायदीन इस बारे में मुत्तफिक नहीं कि आदम और हव्वा इस हबूत सकूत से पहले किस मकाम में रहते थे। उनकी इस बारे में तरह तरह की आरा हैं। मसलन अबू कासम अल-बलखी और अबू मुस्लिम अल-इस्फहानी की राय है कि वो जन्नत थी और इसी ज़मीन पर थी। उन्होंने गिरावट अल-अहबाद की तफसीर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना की है, क्योंकि कुरान नकल मकानी के लिए फेल अहबत इस्तेमाल करता है, यानी किसी शहर में जा उतरना।
सूरह बकरा आयत 61।
इमाम अल-जबाई का कहना है कि जन्नत सातवें आसमान पर थी, क्योंकि कहा गया है कि वो वहां से गिराए गए। याद रहे किताब मुकद्दस बाइबल और कुरानी बयान में इस बात पर इत्तफाक है कि आदम की सरकशी बाग के वस्त में पाए जाने वाले दरख्त का फल खाना थी। तहम मुस्लिम उलमा का इसमें इख्तलाफ है कि उस दरख्त की नौयत क्या थी। उनकी मुख्तलिफ आरा हैं जिनकी बुनियाद इस्लामी रिवायात पर है। मसलन इब्न इसहाक ने अब्दुल रज़ाक से इक्तबास करते हुए कहा, इब्न ऐना और इब्नुल मुबारक और अल हसन बिन अमारा और मिनहाल बिन अम्र और सईद बिन जबीर और इब्न अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ने जिस दरख्त से आदम व हव्वा को रोका था वो सुंबला या खुशा था। इब्न हमीद ने बसिलसिला वहाब इब्न मम्बहल यमानी ने यह कहा कि वो गेहूं का दरख्त था जिसकी बालों का एक एक दाना गाय के गुर्दे के बराबर था, जो मक्खन से ज्यादा नर्म और शहद से ज्यादा मीठा था। ये कहा जाता है कि अबू बकर सिद्दीक ने भी रसूलुल्लाह से इस बारे में एक बार पूछा तो उन्हें यह बताया गया कि वो शजर मुबारक सुंबला था।
सलमा से रिवायत है कि उसने मोहम्मद बिन इसहाक से सुना
और उसने याकूब बिन अतबा से सुना कि ये वो दरख्त था जिससे फरिश्ते खुद को रगड़ते रहते हैं और इसी की बदौलत जिंदा और जावेद बने हुए हैं। इब्ने वकी ने कहा कि उसने अब्दुल्लाह से सुना और उसने इसराइल से सुना और उसने अल-सदी से सुना और उसने हजरत इब्ने अब्बास से सुना कि वो अंगूर का दरख्त था। मुजाहिद और कतादा ने इसे इंजीर का दरख्त बताया है। अब रबी इब्ने उन्स ने इस ख्याल का इजहार किया है कि वो एक दरख्त था जिसका फल खाने से पकाने की हाजत होती थी اور جنت میں گندگی کی کوئی گنجائش نہیں۔
قرآن بیان کتاب مقدس کی کتاب پیدائش سے اس ضمن میں ملتا جلتا ہے کہ
آدم و حوا نے اللہ کے کہے ہوئے حکم کو توڑنے میں جو قدم اٹھایا تھا وہ شیطان کے اکسانے پر ہی اٹھایا تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا۔ ابن جریح نے ابن عباس کا اقتباس کرتے ہوئے کہا ہے کہ الفاظ فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطَان کا مطلب ہے اقواہما، یعنی شیطان نے ان کو بہکایا تھا۔ قرآنی تعلیم کے لحاظ سے حضرت آدم نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، اور اسلامی تعلیم کے مطابق انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے لوگوں کو اس حادثہ حبوط آدم و حوا کی تاویل میں مشکل پیش آتی ہے۔ مفسروں نے اس مشکل سے نکلنے کی ایک کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ جس وقت ان سے یہ لغزش ہوئی تھی اس وقت وہ نبی نہیں تھے، بعد میں نبی بنائے گئے، لیکن اس رائے کو اجماع حاصل نہیں۔ پھر مفسروں کی ایک جماعت نے یہ مانا کہ آدم تھے تو شروع ہی سے نبی، لیکن ان کی لغزش نتیجہ تھی ان کے نسیان اور بھول کا، کیونکہ وہ ناسی تھے، یعنی نسیان بھول چوک کا پتلا تھے۔ ان لوگوں نے آدم کی مثال اس روزہ دار سے دی جو بوجہ کثرت مشاغل کے بے خیالی میں کچھ کھا پی لے، سہون اور نسیان کی وجہ سے، نہ کہ عمدن و قصدن۔ پھر ایک روایت یہ بھی ہے
کہ حوا نے آدم کو خمر شراب پلائی تھی
اور ان پر کچھ نشہ غالب آیا کہ اس ممنوع درخت کے پھل سے کچھ کھا لیا، چنانچہ یہ غلطی نشے کے زور میں سرزد ہوئی تھی، جان بوجھ کر نہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیسے یہ تفسیر کی جاتی ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، توبہ قبول کی، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔
سورہ بقرہ آیت 37۔
یہاں لفظ تاب توبہ بلا شک و شبہ ظاہر کرتا ہے کہ خطا جان کر بال ارادہ ہوئی تھی۔ بائبل مقدس کے مطابق گو آدم نے اس کی ذمہ داری حوا پر ڈالی کہ اس عورت نے مجھے اس کے کھانے پر اکسایا تھا۔ دوسری طرف بہت سے علماء اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آدم نے جانتے بوجھتے درخت میں سے کھایا تھا۔ آدم کے اللہ کے کلمات سیکھنے کے بارے میں ابو جعفر التبری نے ابن زید کے سلسلے سے
مروی کیا ہے کہ
اللہ نے آدم کو یہ الفاظ سکھائے،
قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس آیت میں ان کے نفس پر ظلم کرنے کا اقرار ملتا ہے۔ موسیٰ بن ہارون سے اسدی کے سلسلے سے یہ روایت ہے جس میں آدم کے اللہ سے کلمات سیکھنے کی وضاحت ملتی ہے۔ حضرت آدم نے اللہ سے کہا، کیا آپ نے مجھے اپنے دست مبارک سے نہیں بنایا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ تب آدم نے عرض کی، کیا آپ نے میرے اندر اپنی طرف سے روح نہیں پھونکی؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ آدم نے پوچھا کہ یارب، کیا آپ کے غضب پر آپ کی رحمت سبقت نہیں کرتی؟ اللہ نے جواب دیا کہ ہاں۔ تب آدم بول اٹھے، کیا آپ نے ہی میرے مقدر میں یہ لغزش نہیں لکھ دی تھی؟ اس کا جواب بھی اس بات میں ملا۔ آدم نے منت کی کہ اے میرے رب، اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کروں تو کیا آپ مجھے جنت کی طرف لوٹا دیں گے؟ اللہ نے کہا، ہاں۔ تب آدم کے رب نے اس کو چن لیا، اس کی طرف رخ کیا اور اسے راہ دکھائی۔ ایک اور روایت ہے، محمد بن بشار نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا اور اسے سفیان سے پتہ چلا، جس نے عبدالعزیز بن رفیع سے سنا، جس نے بتایا کہ اس نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آدم نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار اور میرے مالک، یہ میری خطا جس کا میں مرتکب ہو گیا ہوں، کیا تو نے ہی پہلے سے میرے ذمے نہیں ٹھہرا دی تھی میری تخلیق سے پہلے؟ یا یہ وہ حرکت ہے جو میری ایجاد کردہ ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تو تیری تخلیق سے پیشتر ہی میں نے تیرے لیے مقدر کر دی تھی۔ تب آدم نے کہا، اگر تو نے ہی مقدر کر دیا تھا تو میری مغفرت کر دے۔
راوی لکھتے ہیں، فتلقا والی آیت تب ہی انہیں ملی تھی۔
یہ ساری وضاحتیں اس حقیقت کی انکاری نہیں کہ آدم نے ایک خطائے اختیاری کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ وہ خیال ہے جسے الفخر الرازی کی بھی تائید حاصل ہے۔ ان کے الفاظ میں سن لیجئے، وہ آیتیں جو بندوں کے افعال سے متعلق ہیں اور علماء نے جن کا تمسک کیا ہے بہت سی ہیں، اور ان میں سے پہلا آدم کا قصہ ہے۔ وہ اس ضمن میں سات مختلف نقطۂ نظر کے حامل ہیں۔ الف، ایک یہ ہے کہ آدم آسی نافرمان تھے اور نافرمان دو طرح سے مرتکب گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔
ایک تو یہ کہ نص قرآنی کا مطالبہ اور تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسے سزا دی جائے،
کیونکہ یہ اللہ کا قول ہے کہ
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ،
اللہ رسول کے آسی نافرمان کے لیے آتش دوزخ ہے۔ دوسرا یہ کہ لفظ آسی ذم کا پہلو لیے ہوئے ایک لفظ ہے، اسی لیے وہ سوائے مرتکب گناہ کبیرہ کے اور کسی کو نہیں دیا جاتا۔ بے آدم کے قصے سے یہ ظاہر ہے کہ وہ بے راہ ہو گئے، کیونکہ قرآن میں
فغوا
لکھا ہے اور غے عربی زبان میں رشد کی ضد ہے۔ جیم، آدم تائب ہوئے، اور تائب تو وہی ہوتا ہے جس نے گناہ ذنب کیا ہو، ندامت کا شکار اپنے کیے پر تائب ہی ہوتا ہے۔ اب اگر یہ کہیں کہ آدم اس اخبار و بیان میں جھوٹے ہیں تو ان پر جھوٹ کے گناہ کا الزام آیا، اور اگر وہ اپنے اقرار میں سچے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا تھا۔ دال، آدم اس عمل کے مرتکب ہوئے جس سے اللہ نے منع فرمایا،
وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ،
اس درخت کے پاس نہ جانا، الم ان حکما ان تلکم الشجرہ، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اب کسی منع شدہ کام کو کر ڈالنا خود ہی جرم ہے۔ ہاں،
فتکونا من الظالمین،
ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے، کے مطابق آدم ظالم بنے، کیونکہ خود اقرار کیا کہ
ربنا ظلمنا انفسنا،
پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب کوئی بھی ظالم شخص بقول اللہ ملعون گنا جاتا ہے۔
اللہ لعنت اللہ علی الظالمین،
سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے، اور جو لعنت کا مستحق ٹھہرے وہ بڑا گناہگار ہے۔ واو، آدم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر اللہ کی مغفرت انہیں میسر نہ ہوگی تو سراسر گھاٹے خاسر میں رہیں گے۔ یوں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا گناہگار ثابت کیا۔ ضا، بوجہ وسوسہ شیطان وہ جنت سے بھی نکال دیے گئے، اور یہ بدلہ تھا اس بات کا کہ انہوں نے شیطان کی بات کی اتباع کی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے بڑا گناہ سرزد ہوا۔ اب رہی یہ بات کہ شیطان کس طرح جنت میں گھس گیا تھا، اس میں بھی علماء میں اختلاف موجود ہے۔ مثلا القصاص نے ابن عباس کے سلسلے سے یہ روایت کی ہے کہ شیطان نے جب جنت میں گھس جانے کی ٹھانی تو داروغہ جنت نے اسے روکا، تب وہ دوسرے سارے جانوروں کے پاس مدد کے لیے گیا، کسی نے اس کو مدد دینا قبول نہ کیا۔ بالآخر جب سانپ کے پاس گیا جو ان دنوں چوپایوں میں سب سے عمدہ اور خوبصورت چوپایا تھا، تو اس نے مدد کی درخواست قبول کر لی اور شیطان کو بھی وہاں پہنچا دیا۔ وہاں شیطان نے وسوسہ اور کانفوسی شروع کر دی۔ اس میں شک نہیں کہ اس وجہ سے اسے سزا ملی، اور لعنت کے زیر اس کے چاروں پاؤں جھڑ گئے، اور پیٹ کے بل کھسکنے کی سزا ملی، اس کی خوراک مٹی بنا دی گئی، اور فرزندان آدم کا دشمن بھی بنا دیا گیا۔ الطبری کی کتاب جامع البیان میں
وہب بن منبہ سے مروی ہے،
جب اللہ نے آدم اور اس کی ذریت کو جنت میں بسا دیا تو ان کو الشجرہ سے دور رہنے کا حکم دیا۔ یہ الشجرہ بہت سی پرپیچ ڈالیوں والا ایک درخت تھا جس کے پھل کھا کھا کر فرشتوں کو
خلود حاصل تھا، یعنی وہ امر بن گئے تھے۔ اسی درخت کے قریب نہ جانے کا حکم اللہ نے دیا تھا۔ جب ابلیس نے ان کو پھسلانے اور گناہ کے مرتکب کرنے کا ارادہ کیا
تو وہ سانپ کے پیٹ میں داخل ہوا۔ سانپ اس وقت چار ٹانگوں پر بختی اونٹ کی طرح چلتا تھا اور بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ جب سانپ جنت میں داخل ہو گیا تو ابلیس اس کے پیٹ سے نکلا اور اس ممنوع درخت کا پھل لے کر حوا کے پاس آیا، کہنے لگا، اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، اس کا ذائقہ کتنا اچھا اور رنگ کتنا خوبصورت ہے۔ پس حوا نے اسے کھا لیا۔ پھر حوا آدم کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی، اس کا ذائقہ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا دل فریب ہے۔ پس آدم نے بھی کھا لیا۔ اس کے فوری بعد ان دونوں کے پوشیدہ اعضا ظاہر ہو گئے، جس پر آدم جلدی سے اس درخت کے تنے میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے آواز دی، اے آدم تم کہاں ہو؟ آدم نے جواب دیا، اے میرے رب میں یہاں ہوں۔ فرمایا، باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آدم کہنے لگے، میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ فرمایا، یہ درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت پیدا کر دی گئی ہے، اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ نیز فرمایا کہ اس وقت جنت اور زمین میں کیکر اور بیر کے درخت سے زیادہ افضل کوئی درخت نہ تھا۔ پھر فرمایا،
اے حوا، تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا،
لہذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے بطور سزا مقرر کیا گیا، اور اس میں تم بڑی مشقت اور تکالیف اٹھاؤ گی، اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت سے اپنے آپ کو موت کے دہانے پر پاؤ گی۔ اور سانپ سے فرمایا، تم نے ابلیس لعین کو اپنے پیٹ میں داخل کیا، جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، لہٰذا تجھ پر لعنت ہو، تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی، تجھ میں اور اولاد آدم میں دشمنی ہوگی، جہاں بھی تو انہیں نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرا سر کچل دیں گے، اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبڑوں سے اسے ڈسے گا۔ علماء کی ایک جماعت نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آدم و حوا باب الجنہ سے گزر رہے تھے تو ابلیس، جو کہ پھاٹک پر انتظار میں کھڑا تھا، اس نے ان میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ خیر، بات کچھ بھی ہو، قرآن کی آیات کا قاطع فیصلہ یہی ہے کہ آدم گناہگار بن گئے تھے۔
سورہ طٰہٰ آیات 120 اور 121 بھی ہم زبانی کر رہی ہیں۔
وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةَ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى۔
تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ لفظ فغوا کا مطلب ہے بے راہ ہو گئے۔ اس لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے الرازی رقم طراز ہیں کہ الغوایہ کا مترادف الزلالہ گمراہی ہے، اور یہ الرشد ہدایت یافتہ کا الٹ ہے۔ اس قسم کا گناہ سوائے ایسے فاسق شخص کے جو اپنے فسوق میں منہمک رہتا ہے اور کسی کے لیے نہیں بولا جاتا۔ ابو امام الباہلی نے کہا ہے کہ آدم کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر اس خواہش و تمنا کو پروان چڑھنے دیا کہ ان کی زندگی ایک دوامی آرام اور جاوید زندگی ہو۔
سورہ طٰہٰ آیات 117 اور 119 سے یہ ظاہر ہے،
یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ۔ شیطان نے یہ کہتے ہوئے صدا کے آرام سے لطف اندوز ہونے کی رغبت پیدا کی، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کے کبھی زائل نہ ہو۔ وہ چیز جس کی خواہش اللہ چاہتا تھا کہ آدم کرے وہی تھی جس کا ذکر ابلیس نے کیا، مگر اللہ نے اس کے لیے شرط رکھی تھی کہ وہ الشجرہ کے قریب نہ جائے، لیکن ابلیس نے اسے دھوکہ دیا کہ وہ اس کے پھل میں سے کھائے۔ اب آدم کی طرف نظر ڈالیے کہ وہ کمال عقل کا مالک ہوتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہر طرح سے اس کا مربی اور ناصر ہے، اس نے شیطان کو اس کا دشمن ہونا بھی جتا دیا ہے اور خوب خبردار کر دیا ہے کس طرح اس نے شیطان کی ہاں میں ہاں ملائی، اور یہ جان بوجھ کر کہ وہ اس کا کھلا دشمن ہے، اللہ کے قول سے روگردانی کی اور شیطان کی بات مان بیٹھا۔ اب دیکھیے کہ ماجرا یہ ہے، اور اس بات پر سارے مفسروں کا اتفاق و اجماع آ رہا ہے کہ
عصیان ذنب گناہ ہے،
اور آسی ایک مذموم و ناپسندیدہ لقب ہے جس کا اطلاق صرف مرتکب گناہ کبیرہ پر ہی ہوا کرتا ہے، اور کبیرہ گناہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جس پر سزا اور عطاب واجب ہے۔